پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بج رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کا ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں فضائی کارروائی میں کم از کم 21 مشتبہ دہشت گرد ہلاک، جبکہ ان کے زیر استعمال 6 ٹھکانے تباہ ہو گئے۔ فوج کے شعبے تعلقات عامہ ISPR کے بیان کے مطابق، جمعرات کی صبح خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج کی طرف سے شروع کیے گئے آپریشن ضرب عصب کے آغاز کے بعد سیکیورٹی فورسز کی طرف سے تواتر کے ساتھ خیبر ایجنسی میں بھی شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ ملتان میں قومی اسمبلی کی نشست NA 149 میں ضمنی انتخابات شام 5 بجے ختم ہو گئے، اور ابھی تک وہاں ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ اب تک کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق اس نشست پر مختوم جاوید ہاشمی کے مقابلے میں عامر ڈوگر کو برتری حاصل ہے، اور جاوید ہاشمی نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی نتیجے کو خوش دلی سے قبول کر لیں گے۔ اور لاہور ہائی کورٹ کے ایک 2 رکنی وفد نے توہین رسالت کے جرم میں موت کی سزا پانے والی آسیہ بی بی کی اپیل مسترد کر کے اس کی سزائے موت کو برقرار رکھا ہے۔ نیپال میں حکام نے جمعرات کو بتایا ہے کہ برفانی تودی کی زد میں آ کر ہلاک ہونے والے مزید 8 مہم جو افراد کی لاشوں کی نشاندہی ہوئی ہے، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 20 ہو گئی ہے، جبکہ 5 ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ ادھر نیپال میں مہم جو افراد کی رہنمائی کرنے والی تنظیموں کے نمائندہ ادارے ٹریکنگ ایجنسیز ایسوسیشن آف نیپال نے 85 افراد کے لاپتہ ہونے کی خبر دی ہے۔ اس ادارے کے ایک عہدیدار کے مطابق یہ تعداد مہم پر جانے والے افراد کے کیے گئے اندراج سے معلوم ہوئی ہے۔ اناپورنا سرکٹ میں تھورانگ لاپاس کے علاقے میں بدھ کو شدید سرد ہواؤں اور برفانی تودے گرنے سے متعدد مہم جو یہاں پھنس گئے تھے۔ اس علاقے سے ملحقہ ضلع مانانگ میں بھی پہاڑ پر مہم جوئی کے لیے جانے والے افراد برفانی تودے کی زد میں آ گئے ہیں۔ اب تک مرنے والوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان میں بھارت اور کینیڈا کے مہم جو شامل ہیں، جبکہ لاپتہ ہونے والوں میں اسرائیل، ہانگ کانگ اور سلوواکیا کے باشندے ہیں۔ ملائیشیا کی پولیس نے 14 افراد کو حراست میں لے لیا ہے، جن میں اسلامک اسٹیٹ کے مبینہ طور پر جنگجو بھرتی کرنے والے 3 افراد بھی شامل ہیں۔ یہ گرفتاریاں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کا حصہ ہیں۔ ملائیشیا میں حکومت اب تک اسلامک اسٹیٹ سے رابطوں کے شعبے میں کم از کم 36 افراد کو گرفتار کر چکی ہے۔ اسلامک اسٹیٹ عراق اور شام کے حصوں پر قابض ہے، اور اس گروپ کے خلاف امریکہ کی زیر قیادت لگ بھگ 60 ملکوں پر مشتبہ اتحاد کارروائیوں میں مصروف ہے۔ امریکہ نے چینی حکومت کی طرف سے مبینہ طور پر امریکی کمپنیوں کے خلاف ہیکنگ کی کوششوں سے متعلق تازہ تنبیہ جاری کی ہے۔ بدھ کو جاری ہونے والے ایک انتباہ میں امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FBI نے کاروباری حلقوں کو سرکاری سرپرستی میں کام کرنے والے ہیکرز کے گروپ کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے شبہ ظاہر کیا ہے کہ یہ جاسوسی کے ذریعے اہم قیمتی معلومات چوری کر رہا ہے۔ منگل کو کمپنیوں کو غیر سرکاری طور پر جاری کی گئی 9 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں دوسری سیکیورٹی کمپنیوں نے بھی مذکورہ گروہ کی طرف سے بھی ہیکنگ کی کوششوں کو نشاندہی کی تھی۔ صومالیہ کے دارالحکومت میں 2 کار بم دھماکے ہوئے ہیں، جن میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک انٹیلیجنس افسر بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے۔ عسکریت پسند گروپ الشباب نے بدھ کے روز بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ٹیمیں مالی اور آئیوری کوسٹ روانہ کر رہی ہے، تاکہ ایبولا وائرس سے نمٹنے کے لیے ان ملکوں کی پیشگی تیاری کا جائزہ لیا جا سکے، جن کی سرحدیں گنی، لائبیریا اور سیرالیون سے ملتی ہیں۔ WHO کی ہیلتھ سیکیورٹی مسائل سے نمٹنے والے ادارے کی سربراہ ڈاکٹر ایزابیل نٹال نے جمعرات کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ 10 ارکان کی ایک ٹیم اتوار کے روز مالی روانہ ہوگی، جبکہ دوسری ٹیم چند دنوں میں آئیوری کوسٹ جائے گی۔ اسی اثنا میں یورپی وزرائے صحت ایک اعلیٰ سطحی بات چیت کے لیے برسلز میں جمع ہو رہے ہیں، جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ یورپی سرحدوں اور ہوائی اڈوں پر ایبولا وائرس کے بارے میں چھان بین کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں۔ پچھلے ہفتے امریکہ کے ہوائی اڈوں پر اسکریننگ کے نئے اقدامات نافذ کیے گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
تھا بارہ سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بہت ڈر لگتا ہے تو بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے پیسہ کرنٹ لگاتے
ہیں. سے رابطہ کرتے ہیں, 2,00,000 روپے لاؤ اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. پروڈیوسر ہیں ثاقب الاسلام, ہمارے انجینئر ہیں ویگنر رابرٹس, اور حسب معمول آج ہمارے پاس چار کہانیاں ہیں. میں شروع میں ہی نام بتا دوں آپ کو کہانی کاروں کے, تاکہ وہ کہانیاں جو ہیں آپ لوگ انتظار کریں کہ آپ کی کہانیاں بھی نشر ہوں گی. عبد الرحیم خان محسوس صاحب ہیں جنوبی وزیرستان سے, غلام مصطفیٰ صاحب ریٹائرڈ میجر ہیں, انہوں نے کوہاٹ سے اپنی کہانی بھیجی ہے. اکبر خان نے سیدو شریف سوات سے کہانی سنائی ہے, اور محمد بلال گجر نے یزمان بہاولپور سے اپنی کہانی بھیجی ہے. تو بڑی پیاری سی کہانیاں ہیں ساری, اور مختلف موضوعات ہیں. یہ بھی بتا دوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو براہ راست ویب پر بھی سن سکتے ہیں, اردو سروس کا جو ویب ہے, اور ہم پروگرام نشر ہونے کے بعد ایک دن بعد وہ پروگرام اپنی فیس بک پر بھی ڈالتے ہیں. تو آپ فیس بک پر جا کر کہانی کاروں کی کچھ تصویریں دیکھ سکتے ہیں اور کہانیاں پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں بلکہ. تو چلیے پہلی کہانی کی طرف چلتے ہیں. عبد الرحیم خان محسوس صاحب نے بھیجی ہے جنوبی وزیرستان سے. بتا دوں کہ انہوں نے کہانی سنانے سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے علاقے کی صورتحال سے آگاہ کر سکوں. تو کہانی بھی ان کی اس زمانے کی ہے جب بہت بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہو رہی تھی, اور خاندان کے خاندان اس پہاڑی علاقے سے اتر کے میدانوں کی طرف جا رہے تھے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں میں خچر کی پیٹ پر یا گدھے یا گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھ کر زیادہ تر راستے طے کیے جاتے ہیں. تو اس میں ایسی ہی ایک لڑکی کی کہانی ہے گلبانو کی, یہ جن کی مدد حسن اتفاق سے عبد الرحیم محسوس صاحب نے کی, اور کس طرح کی کہ ان کا نام جو ہے ریڈیو کی وجہ سے معروف تھا اس طرح. تو چلیے وہ کہانی ہم سنتے ہیں, اور اس کے بعد بات کرنے کا اگر وقت ہوا اور انہوں نے نام لیا ہے اپنے علاقے کے ایک رہنما کا تو ہم بات بھی کریں گے.
میں عبدالرحیم محسوس جنوبی وزیرستان سے مخاطب ہوں, اور ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جس کا پوری دنیا جو ہے نظر اس علاقے پر ہے, اور عام لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ظلم ہوا ہے اور حقیقت میں اس میں پورے دنیا کا ہاتھ ہے. یہ ہمارے لوگوں کا پس منظر تو یہ ہے کہ ہم پہلے بھی اتنے زیادہ ترقی یافتہ لوگ نہیں تھے, ہم جو ہے کہنا کچے مکان تھے یا کچھ پکے مکان, لیکن ہمارے باپ دادا باپ کا جو جمع پونج تھا اس سے ہم نے مکان بنائے تھے, اور اس دنیا نے مل کر ہمارے جو ایک دادا اور باپ کے جو آزاد مکان تھے ان کو بھی برباد کر دیا. اور میں خود بھی اس علاقے میں پڑا ہوا تھا, اگرچہ ہمارے علاقے میں اسکول نہیں تھے, کیونکہ ہمارے اسکول جو تھے ہمارے جو 60 سالہ پاکستان کی حکومت میں گزر گئی, اس میں ہمارے جو اسکول تھے وہ لوگوں کو دیتے تھے, یہ نہیں چاہتے تھے وہ خیر یہ لوگ پڑھ لکھے ہو. ہم جب اسکول میں جاتے تھے تو استاد بھی پورے اسکول میں جو ہے کہ ایک استاد ہوتا ہے, یعنی وہ بھی کافی میٹھے سفر کرتے چلتے تھے, تو ہم اس طرح تھوڑا بہت تعلیم حاصل. پھر میں نے جو ہے ادھر ٹانگ آ کر تھوڑا بہت تعلیم حاصل کیا. اس طرح جو ہے کہ کچھ لوگ ہمارے تعلیم یافتہ بھی جب دور دور سے وہ تعلیم یافتہ بن گیا, ہمارے علاقے سے کوئی تعلیمی معیار اچھا نہیں تھا. میں نے بی اے پولیٹیکل سائنس کیا, پھر یہ جو حالات آ گئے پھر میں نے وہ پھر تجارت اپنے علاقے میں شروع کر دیا, لیکن وہاں پر جو ہمارے لوگ بس ابھی جو ہے کہ میں بس یہ لوگوں کی خدمت تو کرتا ہوں, لیکن کوئی نوکری نوکری ابھی تک ہم کو پہلے بھی ہم جیسے پسماندہ لوگوں کو نوکری ملتی بھی نہیں تھی. اگر ایسا نوکری ملتا تو جتنا تعلیم ہمارا تھا بس دل نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح چھوٹا سا نوکری کریں, لیکن نوکری کی بھی نہیں, اور ابھی یہ لوگوں کا خدمت کرتا ہوں. تو اس خدمت میں پھر یہی حالات آ گیا, یہ زندگی کا جو آپ کو کہانی میں نے لکھا ہے یہ پھر ایسے وقت میں آ گیا جب بالکل ہمارے علاقے میں مکمل آپریشن ہوا تھا, تو اس آپریشن میں جو لوگوں کو درد پدر کر دیا, اور اس میں ایک لڑکی تھا اور اس کا نام تھا گلبانو. تو وہ جو ہے کہ رات کے اندھیرے میں آ رہے تھے, اور وہ جو ہے کہ اس کے سامان وغیرہ جو ہے کہ وہ گدے پر باندھے تو اس کے والد اس کے گدے کے پیچھے تھا, اتنا اندھیرے میں نظر نہیں آتا ہے, پہاڑی تھا, پہاڑی کے نیچے گدا گر گیا, اس کے اوپر یہ بھی بیٹھی تھی, اس کا والد گدے کو مارتا مارتا وہ بھی گدے کے پیچھے گر گیا, پھر یہ اس کا والد بھی جو ہے تھا وہ بھی چل بستر جب گر گیا تو یہ بیچاری بچ گیا, اس نے پھر جو ہے کوئی لکڑی وغیرہ کٹا کر کے ادھر آگ لگائی تھی, پھر اس کے والدہ بھی پیچھے پال سے آ کر پھر وہ بھی اس کے ساتھ ملے, لیکن اس میں اس دوران وہ ملیشیا والے تھے ادھر خاصہ دار جو تھے, انہوں نے اس کو دیکھا تھا اور پھر وہ عورت سے پوچھا قربانوں سے کہ آپ لوگ کسی کو جانتے ہیں یا پہچانتے ہو آپ لوگ, کہتے ہیں مسعود قبائل, ہم کہتے ہیں مسعود قبائل میں کسی کو جانتے تھے, ان کو جو ہے کہ اپنے جو ملک وغیرہ تھے ان کا نام چلے, لیکن وہ جو ہے کہ پھر اس سے وہ بھی خاصہ دار بھی نہیں جانتے تھے, پھر میں جو کہ میں باتیں اکثر کرتا ہوں تو ان کو میرا نام ہے کام ابراہیم مسعود کو جانتے ہیں, پھر ریڈیو والوں نے بھی مجھے صدار تھے انہوں نے بھی مجھے پوچھا کہ یہ تو ریڈیو میں باتیں کرتا ہے, پھر انہوں نے مجھے اطلاع کر دیا, پھر میں آ گیا, پھر ان کو جو ہے جب میں نے اسے پوچھا تو ان کا چھوٹا بڑا جو خاندان تھا وہ مجھے معلوم گیا, ان کو اپنے خاندان کے ساتھ ملایا, تو یہ ایک انوکھا ہی سوال کیا تھا کہ مجھے بڑا دکھ دیا ہے, اور پھر میں نے اپنے جو ہے تعریف بھی کیا تھا ان کے ساتھ.
تو پھر ان کے والد صاحب ملے یا ان کا انتقال ہو گیا؟
والد کا انتقال ہو گیا تو ان کو وارثہ جو ان کے وارث تھے ان کو حوالہ کر دیا, ان کا اصل وارث تھے ان کو حوالہ کر دیا, اس لڑکی کو اور اس کے والد تھا وہ بھی حوالہ کر دیا, ان کو سب ادھر دفنا دیا, تو مطلب ہمارا یہ کہ یہ ہمارے لوگوں کا جو واقعہ تھا, اس لیے پھر مجھے یہ یادداشت کے طور پر اپنے ساتھ جو ہے کہ برا دکھ بھی مجھے اس بات رہا یہ واقعہ پیش آئی, پھر یہ واقعہ میں نے آپ لوگوں کو تعریف کر دیا.
جب یہ آپریشن ہوا تھا تو نقل مکانی والا تو کتنے لوگ اس زمانے میں کتنے لوگ تھے آپ کے علاقے میں اور کتنے سب چلے گئے تھے
وہاں کے جو ہمارے لوگ ہیں؟ آپریشن جب ہوا تھا تو آپریشن میں حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان سے تو ہمارا کوئی گلا اس لیے نہیں کہ پوری دنیا کا اس کے اوپر دباؤ تھا کہ اس کا فوج آ گیا یا آپریشن کر دیا, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے کہ کوئی صرف نکم کار نہیں ہوا ہمارے لوگوں کا, بلکہ وہاں جو کچھ بھی اس کو اس کا تھا خواہ اس کا دادا پر دادا کا جو کچھ تھا وہ بھی تباہ ہو گیا, اور یہ لوگ سارے جو ہے کہ کراچی کوئٹہ اور میران شاہ اور جو ہے ٹانگ ڈی خان یہ مکمل مکانی ہو گئے, ابھی جو ہے حکومت نے جو یہ علاقے کچھ کھولے ہیں جو کہ لوگ چلے گئے وہ بھی ابھی جب چلے جاتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں, اور کچھ تو ہے وہاں پر لیکن بہت تھوڑا آبادی ہے.
تو جب آپ لوگ کراچی وغیرہ نقل مکانی کر کے نیچے اترے پہاڑوں سے تو کوئی مدد آپ لوگوں کی گئی یا آپ کو ایسے چھوڑ دیا گیا بس اپنے حال پر؟
حقیقت میں مدد کی بات جو ہے وہ کس حد تک ہمارے لوگوں نے جو دوسرے ممالک ہے انہوں نے کی بھی ہے, لیکن افسوس کی بات یہ کہ جو ادھر جو والے بھرتی کیا یہ ہمارے اپنے قوم کے لوگ ہیں, ان کو بھرتی کیا اور یہ قوم کے جو لوگ ہیں یہ آدھے سے زیادہ خود کھاتے ہیں اور آدھے سے کم حصہ ہمارے لوگوں کو دیتے ہیں, اور جو ہے کہ ابھی تک اتنا مدد ہمارے سامنے نہیں کیا کہ یار جو جتنا نقصان ہمارا ہوا ہے اس کا جو ہے کہنا 20% بھی ہم لوگوں کو نہیں پہنچا ہے, اور راشن جو ملتے ہیں وہ بھی جو ہے کہنا اتنا ملتا ہے, ٹھیک ہے باہر سے امداد آتا ہے لیکن جہاں کے جو انجوز والے ہیں یہ بیچارے خود جو ہے کہ ان کو پورا نہیں ہوتا ہے, انجوز ادارہ تو اچھا ہے ان کے جو اکابرین یہ بھی اچھے ہوں گے, لیکن یہاں جو ہمارے لوگوں کو بھرتی کیا ہے یہ جو یہ کاٹے پیٹے خود ہے, اور ہم لوگوں کو جو ہے کہ آٹا وہی آٹا دیتے ہیں جو حقیقت میں ہمارے لوگوں کے کھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے, اس طرح گھی جو ہے کہ تھوڑا سا دے دیتے ہیں, چینی کا نام بھی ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا.
یہ بچوں کے کتنے اسکول تھے جب آپ لوگ نقل مکانی کر کے گئے؟
بہت تھے, لیکن اسکول میں جو ہے کہ ہم لوگوں کو پڑھنے کے لیے نہیں چھوڑتے تھے ہمارے علاقے میں, کیونکہ اسکول جو ہمارے علاقے کے ان کو دیا تھا اور وہ اسکول میں جو ہے اندر ڈنگر باندھتے تھے, جو کہنا استاد جو تھے جو اسکول کے سر تھے وہ گرم پر تنخواہ کھاتے تھے, ہمارے بچوں اور بچیوں کو اسکول نہیں پڑھاتے تھے, آج جو علاقے چھوڑے جن علاقوں میں ابھی جو ہے کہنا لوگ گئے ہیں تو وہاں پر جو ہے کہنا فوج نے کنٹرول حاصل کیا اور وہ استاد حاضری تو دیتے ہیں, لیکن ابھی تو بچے وہاں پر کم ہے مثال یہی بات, لیکن ابھی جو ہے اگر اس طرح ہو گیا پے جو تھے کا نا جو پورا محلہ کو ملتا تھا وہ ان سب لوگوں کو ملتا تھا جو دو تین لاکھ روپے ریشوت سے ملتا تھا وہ ہمارے عوام کو کچھ فائدہ نہیں ہوا کوئی آسا ہم نے یہ ابھی تک دیکھا بھی نہیں کہہ رہا کوئی جو انگریز کو پیٹے تھے تو ان کو کچھ سب ملتا تھا ہم لوگوں کو کچھ سب نہیں ملا آگے دیکھو پتہ چلے گا جب ابھی حالات ٹھیک ہو جائے لیکن ابھی تک تو جب ہم پولیٹیکل کے کچہری میں جاتے ہیں وہاں پر بھی ابھی تک ان کو نوازتے ہیں اور ہم لوگ اگرچہ پاکستان کے بنانے میں کردار ہمارا ہے ہم لوگوں نے قربانی دیا ہے لیکن ان لوگوں نے جو ہے کہ نا انگریز کا ساتھ دیا تھا اور ہم لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا لیکن
میرا نام ہے جی غلام مصطفیٰ میں ریٹائرڈ میجر ہوں
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں اب آپ کی باری ہے مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے
ہر ماہ تین منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی
فون سے رابطہ کر دو 2 لاکھ روپے لاؤ اپنے بچیوں کو لے جاؤ
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
تو سامعین ہمیں انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا اور عبدالرحیم محسوس صاحب ہمارے ساتھ فون پر بھی موجود ہیں ہماری کوشش تھی کہ ہم مولانا جمال الدین صاحب کو لے سکیں جو کہ منتخب ہوئے ہیں ان انتخابات میں اور کچھ ان سے بات کریں قبائلی علاقوں کی صورتحال پر محسوس صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری
جی جی
تو آپ کی جو ایک اپیل تھی اور آپ کا کہنا تھا کہ کہانی تبھی سنائیں گے شرط تھی کہ جب آپ کے علاقے کی صورتحال پہ آپ کے کمنٹس لے لیں تو اب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ آپ نے جو بھی بات کہی وہ ہم نے نشر کی ہے
بالکل جو میں نے جو کہا تھا آپ سے خوش بھی ہوں اور حقیقت میں جو ہے کہ ریڈیو آپ کی دنیا جو ہمارے پروگرام پہلے سے اٹھاتے ہیں اور ہمارے علاقے میں چلتے بھی اور سنتے بھی ہم اکثر یہ لیکن یہ ہمارے آواز لوگوں تک اور حکمرانوں تک پہنچانے کا یہ واحد ذریعہ اور ہم آپ سے بڑے خوش ہیں
بالکل آپ نے درست فرمایا اور ہم یہ جو آپ نے کہا ہے نا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے منتخب نمائندوں سے بات کی جائے کیونکہ اس میری کہانی میں ویسے تو کئی پروگراموں میں ہر وقت ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں قبائلی علاقے کے لوگوں سے لیکن میری کہانی میں آنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر قبائلی علاقے سے ہمیں کہانی ملے گی تو ہم ضرور اس علاقے کے کسی رہنما کو بھی بلائیں گے اچھا ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں درخواست ان سے کالر سب سے کہ مختصر رکھیں اپنے کمنٹس دائم علی شر بلوچ صاحب جی دائم علی صاحب آپ کی آواز میرا خیال ہے کچھ فون میں گڑبڑ ہو گئی ہاں اب بہتر ہے جی آپ فون بند اپنا ریڈیو بند کیجیے گا
السلام علیکم
جی وعلیکم السلام
ریڈیو دور ہے السلام علیکم
جی جی آپ کیا کہنا چاہیں گے
سر بولو ٹھہری میرا سر سے بات کر رہا ہوں
جی
جی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ خود متاثر لوگ ہیں دوسرے متاثروں کی مدد کر رہے ہیں یہ جو بھی ریڈیو کھولیں آن کریں ریڈیو تو یہ ان کے علاقے کی خبر آتی ہی آتی ہے اور وہ مثبت خبر نہیں آتی ہے ضرور گڑبڑ والی خبر آتی ہے تو اس علاقے ہوئے ان لوگوں کے ذہنوں کو سلام ہے اور خود متاثر ہو کے دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں اور حوصلہ اپنا بلند رکھے ہوئے اس علاقے میں اپنا گزر سفر بھی کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں میں ان لوگوں کو سلام کہتا ہوں
دائم علی شرط بلوچ صاحب آپ نے ہم سب کے جذبات کی ترجمانی کی ہے بہت شکریہ اتنی اچھی بات کرنے کا اور محسوس صاحب اس سے آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی تسلی ہونی چاہیے کہ پاکستان میں سندھ دوسرا کونا ہے جنوب میں تو آپ وہاں سے آپ کے لیے ایک فون آیا اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کال نہیں کر رہے مگر وہ آپ لوگوں کے دکھ اور تکلیفوں میں ان کو سمجھتے ہیں اور شریک ہیں کوہستان سے محمد حسین صاحب جی محمد حسین اچھا محمد حسین کا فون ڈراپ ہو گیا نمی ہے ہماری بھاولپور سے جی نمی السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
ہم ٹھیک ہیں آج ہمارا دل چاہا کہ ہم آپ سے مخاطب ہوں, اس لیے کہ آپ کی آواز قدر سندر اور آپ اتنے پیارے انداز سے بات کرتی ہیں, آپ کو بات کرنے کا انداز بہت پیارا ہے, تو ہماری خود بخود ہم نے اپنے ریسیور لیا اور ڈائل ملا کر آپ سے بات کرنے کی کوشش کی.
بہت شکریہ نمی, آپ کا کہانی کیسی لگی آپ کو محسوس صاحب کی
کہانی؟ کیونکہ آواز بالکل صحیح سنائی نہیں دیتی تھی نا, کبھی اونچی کبھی نیچی کبھی کھڑکھڑاہٹ,
بالکل یہ بس افسوسناک بات ہے. لائنیں ویسے بھی خراب ہوتی ہیں, اور چونکہ علاقے کا دور ہونا, پہاڑی ہونا, اور پھر ٹیلی فون شاید سسٹم وہاں اتنا بہت بہتر نہیں ہے, تو یہ ہمیں اکثر جنوبی وزیرستان کی کالز میں ہی دشواری ہوتی ہے. تو چلیے نمی, بہت شکریہ فون کرنے کا, ہمیں بھی آپ کی آواز بہت اچھی لگتی ہے, آپ آتی ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. گھر کا ظاہر ہے آپ ہم سب ایک گھر کے افراد ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دور دراز عزیز آئے.
آپ کو روزانہ ہی عمرے اور حج کرتی ہیں بہن. میں یہ ضرور کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو یہ کہا ہے کہ اشرف المخلوقات, تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں.
نہیں نہیں نہیں, ایسے نمی ہم سب, مطلب میں تو بہت ہی گناہ گار ہوں, اور کیا نام, بس کوشش ہم سب کی ہونی چاہیے اپنے انسان ایک دوسرے انسانوں کی مدد کریں, اور انسان کو بنایا تو خدا نے اشرف المخلوقات ہی ہے, لیکن یہ کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ
آپ کے ساتھ ہی آتی ہے یہ,
بس آپ
یہ بات آپ کے صادق آتی ہے, ورنہ جتنا اتنا خلوص, اتنی محبت, اتنی اپنایت, اتنی چاہت سے تو اپنا خون بھی نہیں بات کرتے.
ہاں بس یہ ضرور ہے کہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اپنے سارے لوگ, اور میرا دل چاہتا ہے کہ ان کی اگر کوئی بھی تکلیفیں ہوں اور ہم اگر انہیں دور کر سکیں تو دور کر سکیں. بہت شکریہ نمی, اب آپ دوسری کہانی سنیے.
آپ تو پھر تو آپ کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانوں کو چاہنے والی, اللہ سے ڈر جانے والی, ایسے ہی انسانوں کو اللہ دوست رکھتا ہے. آج کا یہ پروگرام سب کو اچھا لگتا ہے.
واہ بہت اچھے, اور بس ایسے ہی پروگرام آپ کو اچھا لگتا رہے, اچھے اچھے آپ جیسے مہمان بھی آتے رہے. اچھا اب آپ جو کہانی سنیے ذرا, یہ کوہاٹ سے ایک ریٹائرڈ میجر صاحب ہیں, غلام مصطفیٰ صاحب, اتنی پیاری کہانی ہے. ہم ابھی اشرف المخلوقات کی بات کر رہے تھے, اب آپ بے زبان جانوروں کی بات سنیے کہ وہ کتنے پیار کرنے والے ہوتے ہیں. تو چلیے کہانی سنتے ہیں.
میرا نام ہے جی غلام مصطفیٰ, میں ریٹائرڈ میجر ہوں, اور عمر میری تقریباً 76 ایئرز ایج ہے, بوڑھا آدمی ہوں. گھر میں میں اور میری بیوی دونوں بوڑھے ہیں, تو ہماری آئی سائٹ کا بھی مسئلہ ہے. بےزادی چکر کوٹ کوہاٹ. مجھے بچپن سے کتے پالنے کا شوق ہے. میں نے ایک کتا روسی نسل کا پال رکھا تھا جس کے جسم میں گھنے بال تھے. اس کو مجھے بچپن ہی سے کتے رکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا, تو میں نے ایک روسی نسل کا کتا رکھا جس کا نام میں نے جیک رکھا.
ہیلو
جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام,
کیسی ہیں
آپ؟ بہت ماویس, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. میرے ہسبینڈ کو نظر نہیں آتا.
اچھا,
تو مجھے بچپن سے کتے پالنے کا شوق ہے. میں نے ایک کتا روسی نسل کا پال رکھا تھا جس کے جسم پر گھنے کالے بال تھے. اس کو میں نے جیک کا نام دے رکھا تھا. مجھے ایک فوجی افسر نے خوبصورت پوائنٹر تحفے میں دی جس کا رنگ سفید تھا. اس کے جسم پر بڑے بڑے غباروں کی طرح براؤن دھبے تھے. ان خوبصورت براؤن دھبوں سے متاثر ہو کر میں نے اس کو براؤنی کا نام دیا. براؤنی اور جیک کے ملاپ سے 3 نومبر 2009 دو بچوں کو جنم لیا. یہ تاریخ بہت اہم ہے کیونکہ اسی روز ہمارے ملک میں ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی. ایک بچہ نر تھا, میل تھا, جس کا نام ہم نے پرنس رکھا. اس کی مشابہت ماں کی طرح سفید اور براؤن تھی. دوسرا بچہ مادہ یعنی فی میل تھا, یہ بالکل باپ کی طرح ڈارک بلیک بلیک تھا. اس کے لمبے لمبے بال کالے تھے. اس کا نام ہم نے گریسی رکھا. براؤنی یعنی ماں اپنے بیٹے پرنس کے ساتھ نتھی ہو گئی اور اس کی ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے لگی, جبکہ گریسی کو ذرا بھی لفٹ نہیں کراتی تھی. ہمارا بیٹا لاہور سے گھر کو ہاٹ آیا. اس نے پرنس کو گود لینے پر اصرار کیا. جب ہمارا بیٹا پرنس کو کار میں بٹھاتا تو وہ جمپ لگا کر اتر آتا. اس کی ماں براؤنی غصے کا اظہار بھونکنے سے کرتی, اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارا بیٹا براؤنی اور پرنس دونوں کو ساتھ لے جائے. ماں بیٹا یعنی براؤنی اور پرنس دونوں موٹر وے کی سیر کرتے ہوئے لاہور پہنچ گئے. ہمارے بیٹے نے اپنے مہمانوں کی آؤ بھگت کی, بلکہ ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک خادم بھی رکھا. پرنس کی سالگرہ 3 نومبر 2010 کو میوزک پروگرام کے ساتھ منائی. میرا بیٹا علی مصطفیٰ میوزک کمپوزر ہے جس نے علی ظفر کی دھوم مچا دینے والی فلم لندن پیرس نیو یارک کا میوزک مرتب کیا. پرنس 1 سال کا ہو گیا تھا مگر ماں کے ساتھ ایسے لاڈ کرتا جیسے دودھ پیتا پپی ہو. ایک صبح ہماری گریسی زور زور سے بھونک رہی تھی, میں باہر نکلا تو گریسی مجھے گھر کے باغیچے میں لے گئے. وہاں گریسی کا باپ جیک مرا پڑا تھا. چونکہ ہمارا گھر باغات میں اکیلا تھا اسے ہمیں اپنی حفاظت کے لیے کم سے کم 2 کتوں کی ضرورت تھی. اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ برانی کو لاہور سے واپس لایا جائے کیونکہ علی مصطفیٰ کا پرنس اب جوان ہو چکا تھا. ہم لاہور بیٹے کے گھر چلے گئے. 1-2 دن کے بعد جب واپس آنے لگے تو ہم نے برانی کو اپنی گاڑی میں بٹھا دیا مگر پرنس نے بھونکنا شروع کر دیا بلکہ کار کے شیشوں پر حملے کرنے لگا. ہم نے گاڑی روانہ کر دی. ڈرائیور نے بتایا کہ براؤنی کا بیٹا پرنس ہماری گاڑی کے پیچھے بھاگا بھاگا آ رہا ہے. ہم نے گاڑی روکی, واپس بیٹے کے گھر جا کر پرنس کو کمرے میں بند کیا اور موٹر وے پر رواں دواں ہو گئے. موٹر وے پر ہر فلنگ اسٹیشن پر توام اور چائے پینے کا انتظام ہے. ہم نے براؤنی کو دودھ اور ڈبل روٹی ڈالی مگر اس نے بھوک ہڑتال کر رکھی تھی. ہم نے اس کے گلے میں زنجیر ڈال رکھی تھی کیونکہ اس کے تیور سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس کو بھاگنے کا موقع ملا تو یہ سیدھا لاہور کا رخ کرے گی. ہم لوگ بخیریت کو ہاٹ پہنچائے مگر براؤنی نے کار سے اترنے سے انکار کر دیا. جب زبردستی کرنے لگے تو کاٹ کھانے کے لیے ہم پر حملہ کرنے لگی. براؤنی نے رات کار میں گزاری مگر صبح اپنی بیٹی گریسی کے ساتھ گھر کے لان میں بیٹھی گریسی کو چاٹ رہی تھی. ہمارے بیٹے نے فون پر بتایا کہ پرنس نے بھوک ہڑتال کر رکھی اور صدمے سے نڈھال ہو گیا ہے. بیٹے نے کتوں کے فطرت سمجھنے کے ماہر ہے رابطہ کیا اور ان کی رائے لی. موصوف نے بتایا کہ پرنس کو سخت صدمہ ہوا ہے پھر بھی جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا مشورہ دیا. ڈاکٹر نے معائنے کے بعد بتایا کہ ظاہری طور پہ نہ تو بخار ہے اور نہ کسی دوسرے عارضے میں مبتلا ہے بلکہ اسے کسی بات پر شدید صدمہ ہوا ہے. 3 دن کے بعد پرنس ماں کی جدائی کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی نیند سو گیا. بیٹے نے یہ المناک خبر ہمیں دی تو ہم صرف اداس نہیں ہوئے بلکہ اپنے آپ کو ملامت کیا کہ 2 دلوں کو جدا کرنے کا گناہ ہمارے سر ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر اس غلطی کی ہم نے معافی مانگی. بے زبان جانوروں نے خون کے رشتے کی الفت کا اظہار تو کیا مگر عقل اور زبان والے بچھوڑے کے تاثرات کو نہ سمجھ سکے. چند دن ہوئے ٹی وی کے تمام چینلوں نے ایک المناک اور دلگیر فوٹیج دکھائی کہ 11 سال کی بچی چیخو پکار کرتی رو رو کر کہہ رہی ہے کہ میں نے ماں کے ساتھ نہیں جانا, میں نے ابو کے ساتھ جدا نہیں ہونا. اس کے والد نے غیر ملکی خاتون کے ساتھ شادی کی تھی مگر جب چھوٹی تھی تو اس کی امی ابو کی علیحدگی ہو گئی تو بچی کو لے کر وہ اپنے آبائی وطن واپس آ گیا. بچی کے لیے ماں باپ کا کردار محبت اور خلوص سے ادا کرتا رہا, اس کی دیکھ بھال کرتا رہا. بچی کے ابو کے لیے وہ بہت بڑی نعمت تھی اور بچی کی امی کی ممتا بیدار ہوئی. اس نے پاکستان میں بچی کی بازیابی کے لیے عدالت کے دروازے پر دستک دی. وکلا کی جنگ ہوتی رہی, آخر کر خاتون کے حق میں عدالت نے فیصلہ دیا. وکلا اور تیاری کرنے لگے مگر بچی کے ابو برداشت نہ کر سکا اور اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا. خون کے رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں, انسان ہو یا حیوان یا پرندہ, اولاد اور والدین کی رشتہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. انسان تو اپنا حق مانگنے کے لیے عدالت کے دروازے پر دستک دے دیتا ہے مگر بے زبان بیچارہ خاموشی سے صبر کر لیتے ہیں. اسی لیے ہر جاندار کا اتنا ہی خیال رکھنا لازم ہے جتنا انسان اپنی اولاد کا خیال رکھتا ہے. نوٹ میں آنکھوں سے معذور 74 سال بوڑھا سابق آرمی آفیسر ہوں. تحریر میں اگر کوئی غلطی ہو تو معذرت خواہ ہوں.
بہت فوزی صاحبہ, آپ نے تو بہت اچھا پڑھا.
میں آپ لوگوں کا بہت ریگولر کالر تو نہیں ہوں, سنتا ہوں.
اچھا,
یہ آج کل تو پروگرام آپ کے ذرا بدل گئے ہیں, پہلے بڑا ریگولر سنا کرتا تھا. یہ جو علی مصطفیٰ ہے یہ دہریا ٹاؤن لاہور میں ہے.
تو علی مصطفیٰ جو ہے ابھی بھی فل ٹائم کمپوزر ہے, میوزیشین ہے, مطلب
فل ٹائم کمپوزر ہی. ابھی کا کیا نہیں کیے کرتے ہیں, اس کے علی ظفر کے گانے کرتے ہیں, کئی لوگوں کے یہ گانے کمپوز کرتے ہیں, کوئی پشتوں کے بھی کئی لوگوں کے کیا ہے, عرفان ہو گیا, دوسرے ہو گیا, حدیقہ کیانی کے ساتھ بھی پشتوں کا گانا کمپوز کیا, جلان جلان جو بہت آپ کے ادھر سے بھی بجتا ہے,
اچھا
آپ کے اسٹوڈیو سے بھی بجتا ہے,
اچھا اچھا,
جو کہ بہت مشہور ہوا تھا جلان جلان, حدیقہ کیانی اور عرفان کا انہیں کمپوز کیا.
مصطفیٰ نے کوئی علی نے آپ کو ایک کتا رکھا یا چھوڑ دیا پالنا کتے؟
نہیں, کتے میرے پاس ہیں ابھی. دوسری جو گریسی ہے, گریسی نے ابھی چار بچے دیے ہیں.
اچھا,
جو تین فیمیل ہیں اور ایک میل ہے. تو میرا ایک چھوٹا بھائی لیفٹیننٹ جنرل ہے, تو وہ کل جو میل بچہ تھا لے گیا, لیکن جو ہی گھر پہنچے تو اسے پھر مجھے رنگ کیا کہ وہ جو میرا نواسا ہے وہ کہتا ہے مجھے بھی دو. تو ایک اس کے لیے بھی ابھی ریزرو کو رکھ بھی ہے.
اچھا,
اور دو اپنے گھر میں بس ہو, چھوٹے چھوٹے ابھی کوئی ایک مہینہ اور دس دن کے ہوئے ہیں, اور بڑا مزہ کرتے ہیں گھر میں. بی بی آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا ہے,
بہت آپ کا بہت شکریہ. تو سامین, ایک بہت پیارا سا جوڑا تھا فوزیہ صاحبہ اور علی مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ, غلام مصطفیٰ صاحب کا, جن سے ہماری باتیں ہوئیں. ہماری خواہش تو تھی کہ علی مصطفیٰ کو بھی لیتے آج کے پروگرام میں, کیونکہ انہوں نے اچھے سے گانے کمپوز کیے ہیں, لیکن وقت اتنا کم ہے کہ میں نہیں چاہتی ان سے بات مختصر ہے. شاید کچھ تو کہیے, میں جلدی ہم علی مصطفیٰ سے بات کریں گے ان کے فن پر بھی. اور یہ جو انہیں کا گانا ہے, ان کے ماں باپ کو نظر ہم کرتے ہیں جو کہ بے زبان جانوروں سے بھی اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں.
دوست کے نامی مقابلہ, میری کہانی.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353, یعنی 1353, اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437, نئی دلی 110011, بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست, انعامی مقابلہ, میری کہانی.
تو سامعین, انتظار رہے گا, میں پھر دہرا دوں آپ کی کہانیوں کا. اور دیکھیے, یہ مصطفیٰ صاحب نے کہانی لکھی تھی, ان کو دیکھنے میں بھی دشواری ہوتی ہے. اس کے باوجود, جیسا کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بالکل آنکھوں کے قریب کاغذ کر کے بڑی مشکل سے انہوں نے یہ کہانی تحریر کی تھی, تو کوشش کیجیے اور اپنے پاس کاپی رکھیے کہانی کی, تاکہ جب ہم ریکارڈنگ کرنا چاہیں تو آپ فوری طور پہ ریکارڈ کر سکیں. بہت سی کہانیوں کے ساتھ یہ ہوا کہ جب ہم نے ریکارڈ کرنے کے لیے فون کیا تو ان کے پاس کہانی نہیں تھی, پھر وہ لکھتے رہے, کچھ پھر اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری دوسری کہانیوں کا نمبر آ جاتا ہے, تو پلیز اپنی کہانی کی خاطر اپنی کہانی کی کاپی اپنے پاس رکھیے. ہمارے ساتھ کالرز ہیں, محمد حسین کوہستان سے دوبارہ آئے ہیں. جی محمد حسین صاحب.
جی باجی السلام علیکم.
وعلیکم السلام بھائی.
جی آصف کا نمبر مجھے نہیں ملا, اور پھر جب میں نے کہانی بھی جی ہے نا.
جی کس کا نمبر آپ کو نہیں ملا محمد حسین؟ کس کا نمبر نہیں ملا آپ کو؟
وہ ڈاکٹر آصف جو تھا نا, میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کی آنکھوں کا پرابلم تھا, تو آخر میں میں
میں سمجھ گئی میں سمجھ گئی آپ کے لیے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کو. اچھا ٹھیک ہے, آپ ایسا کیجیے گا اپنا ٹیلی فون نمبر آپ نے ثاقب کو لکھوا دیا ہے اگر, تو ٹھیک ہے, نہیں لکھوایا تو اب
میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, تو پھر بیچ میں جو ہے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے کال, پھر وہ بات نہیں کر سکتا.
اچھا سنیے سنیے سنیے, اب آپ کا وہ اسی وقت آپ کا نمبر لکھ رہے ہیں, چلیے آپ انہیں لیجیے, ان سے بات کیجیے, اور ہم لیتے ہیں محمد ظاہر صاحب کو پارہوتی مردان سے. جی ظاہر صاحب. ظاہر صاحب
السلام علیکم بہن.
جی وعلیکم السلام. کہاں غائب ہو گئے اب ظاہر صاحب, بہت دن بعد آئے.
بہن یہ گندم کی کٹائی شروع تھی, گندم کاٹ رہا تھا, مزدوری کر رہا تھا, اس لیے کچھ شام کو تھکا ہوا تو اس لیے نہ کال کیا اور نہ کوئی دوسری کہانی بھیجی.
تو وہ آپ تو رکشہ چلاتے تھے پہلے.
جی میں نے ایک کہانی آپ کو لکھی تھی پچھلے دنوں, ایک دوست کے ساتھ انٹرنیٹ کی سہولت تھی, میں نے اسے کہہ دیا کہ فیس بک پہ میری کہانی آپ نکال لیں, ہم نے سارا چان کر دیا, لیکن میں نے اپنی کہانی فیس بک پہ نہیں پڑھی اور نہ دیکھی.
یعنی ریکارڈنگ اس کی, ریکارڈنگ تو اس کی ہم نے کافی دن تک فیس بک پہ تھی, چلیے ہم دوبارہ ڈال دیں گے, لیکن ظاہر صاحب آپ نے ہمیں تصویر نہیں بھیجی اپنی اب تک.
تصویر نیٹ کی سہولت یہی ہے, البتہ خط کے ذریعے میں لفافے میں بند کر کے آپ کو ایک بھیج دوں گا.
چلیے رکشا کے ساتھ اپنی.
جی جی. اور ایک بات اور بہن پوچھنی ہے کہ کیلنڈر کے لیے میں مدثر منظر صاحب کو خط لکھ دوں یا آپ بھیج دیں گے؟
آپ کو تو میں نے بھیجا ہے ظاہر صاحب, آپ کو تو ملنا چاہیے تھا. کہانی جتنے لکھنے والے ہیں ہمارے حسب وعدہ, میں نے ان کے لیے سووینئر کچھ اور کیلنڈر بھیجا ہے, تو آپ کو بھی بھیجا تھا, یہ تو مجھے معلوم ہے. جتنے بھی کہانی کار ہیں جن کی کہانیاں نشر ہوئی ہیں, تو پلیز آپ تھوڑا سا انتظار کیجیے, اگر نہیں ملتا تو آپ مجھے بتائیے گا, میں آپ کو دوبارہ بھیج دوں گی. ٹھیک ہے
ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ, خدا آپ کو خوش رکھے.
خدا حافظ. اور مرید خان ہے میاں والی سے. جی میاں مرید خان صاحب.
السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
دوست خیال سے بات کر رہا ہوں جناب. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو میرے صاحب نے کہانی سنائی ہے بہت اچھی کہانی سنائی ہے, جانوروں سے بھی محبت کرنا چاہیے, لیکن کوئی ایسی کہانی ایسی لکھیں گے جو انہوں نے انسانوں سے محبت کی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فرنٹیئر کے لوگ ہیں بےچارے, جس طرح جو حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں, جس طرح ان مصیبتیں جھیل رہے ہیں, میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کو میں دلیر نڈر اور جری جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت دلیر لوگ ہیں, خدا ان کا حامی اور ناصر ہو, پاکستان زندہ باد.
اور منیر خان صاحب ہو سکے تو جو لوگ اچھے حالات میں ہیں اور اچھی طرح زندگی گزار رہے ہیں, وہ کوئی خیرات سمجھ کے نہیں بلکہ اسکولوں کی مدد کریں. آپ ان کے بچوں کے اسکولوں کے لیے اگر سامان بھیج سکیں تو آپ لوگ ان کے بچوں کے لیے سامان جمع کیجیے, اسکولوں کے لیے کوشش کیجیے کہ ان کے اسکول کھل جائیں, ان کی زندگی دوبارہ نارمل ہو جائے. اور یہ آپ اپنی قوم کی خدمت کریں گے, یہ کسی فرد کے لیے آپ کام نہیں کریں گے. اچھا اب ہم اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں, بڑی پیاری کہانی ہے, اکبر خان صاحب نے ہمیں سیدو شریف سوات سے بھیجی ہے, تو لیجیے کہانی سنتے ہیں.
میرا نام اکبر خان ہے اور میں ضلع سوات کا ایک چھوٹے سے گاؤں سیدو شریف میں پیدا ہوا ہوں. میں اپنے چار بھائیوں اور تین بہنوں کا سب سے چھوٹا بھائی ہوں. میرے خاندان میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو. تمام بھائیوں نے صرف آٹھویں تک پڑھی اور ان میں سے ایک بھائی تو سیکنڈ نمبر پہ ہے, صرف ایٹے تک پڑھا تھا. بہنوں میں سے کوئی بھی پڑھی لکھی نہیں تھی. ایک تو ہمارا علاقہ بھی بہت پسماندہ تھا اور دوسرا لوگوں کے اندر اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی. میں چونکہ سب سے چھوٹا تھا تو اس وقت تک میرے والدین عمر رسیدہ ہو چکے تھے. والد صاحب بیماری کی وجہ سے کام کاج کے لائق نہیں تھے. میرے والدہ صاحبہ گھر میں دودھ بیچتے تھے اور ٹوپیوں کے اوپر گلکاری کیا کرتے تھے. اس سے وہ یعنی میری ماں میری ضروریات کو پورا کرتی تھی. مجھے اب بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ عید کے لیے میری ماں مجھے جوتے خریدنے کے لیے بازار لے گئے تو غربت اور مجبوری کی وجہ سے آپ نے مجھے کباڑ کی دکان پر یعنی جہاں پر سیکنڈ ہینڈ جوتے ملتے ہیں گھما گھما کر میرے لیے جوتے خریدے، اگرچہ میں ابھی بچہ ہی تھا مگر اپنی ماں کی مجبوری کو بخوبی جانتا تھا۔ پڑھائی میں اللہ کی فضل و کرم سے انتہائی اچھا تھا، مگر حالت یہ تھی کہ پانچ تک تو بڑے بھائی نے کتابوں کا خرچہ اپنے ذمے لیا، مگر بعد میں میں نے اپنے اگلے کلاس کے طالب علموں سے کتابیں مانگنا شروع کی۔ چھٹی کلاس تک برداشت کرتے کرتے کوشش کی، مگر پھر جب والد صاحب کی بیماری حد سے زیادہ ہو گئی اور والدہ صاحبہ بھی کمزور سے کمزور ہونے لگی تو میں نے وہاں سے کام کرنے کا ارادہ کیا۔ ماں کی شدید خواہش تھی کہ میرا چھوٹا بچہ پڑھے اور کچھ بنے، اور وہ اکثر مجھے بولتی تھی کہ بیٹا میری تمنا ہے کہ آپ استاد بنیں اور اپنے علاقے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ اگرچہ وہ خود تعلیم یافتہ نہیں تھی، میں ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھی، مگر کام کی وجہ سے میری پڑھائی آہستہ آہستہ متاثر ہونے لگی اور کلاس میں کمزور طلبہ میں شمار ہونے لگا۔ اگرچہ میرے بڑے چار بھائی تھے مگر ان میں سے دو الگ ہو گئے تھے اور باقی دو بھی کوئی اچھے کام پہ نہیں تھے۔ میں جب میٹرک تک پڑھا تو میں نے وہاں سے اسکول چھوڑنے کا ارادہ کیا اور کام کو زیادہ توجہ دی تاکہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچہ برداشت کرنے میں مدد کروں، مگر ماں نے ایک دفعہ پھر کہا کہ نہیں بیٹا، تم نے ہر حال میں پڑھنا ہے اور استاد بننا ہے۔ ایس ایس سی کر کے بی اے میں داخلہ لیا۔ اب کیا ہوا کہ ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو معلوم ہوا کہ ماں کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا ہے، اور ہماری ماں کی بیماری اتنی شدید ہے کہ بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ شدید بیماری کا ماں سوائے صرف بڑے بھائی کو اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہماری ماں کی بیماری لا علاج ہے۔ یہ میں تو داخلہ لیا تھا، اب داخلہ لینے کے بعد دل میں خیال آیا کہ ٹیچنگ کے لیے اپلائی کروں تاکہ اپنی ماں کی خواہش کو پورا کروں، مگر جب معلوم ہوا کہ اگر استاد بننا ہو تو اس کے لیے میٹرک کے بعد پی ٹی سی یعنی پرائمری ٹیچر کورس کا سرٹیفکیٹ کا حاصل کرنا ضروری ہے، تو پراپر گائیڈنس نہ ہونے اور گھر میں کوئی تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ میں اگر استاد بننا چاہوں تو مجھے پی ٹی سی کرنا ہوگا۔ ماں کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پرائیویٹ اسکول میں اپلائی کی اور وہاں پہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب ملا۔ یہ میں داخلہ لینے کے بعد ماں کو چھوڑ دی اور ماں کی خاطر اسکول میں پڑھانے جانے لگا۔ جب ماں کو اپنی پہلی تنخواہ یعنی 500 روپے لا کر دی اور بتایا کہ ماں میں استاد بن گیا ہوں، میں نے آپ کی خواہش پوری کی، مگر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں سرکاری اسکول کی بجائے پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوں۔ ماں تو خوش ہوئی مگر کیا معلوم کہ وہ چند دنوں کی مہمان تھی۔ آپ کی وفات کے بعد والد صاحب بھی پریشانی اور بیماری کی وجہ سے اس فانی دنیا سے تشریف لے گئے اور انہوں میں یتیم اور بے سہارا رہ گیا۔ پہلے ماں اور پھر والد صاحب کے صدمے نے بہت زیادہ پریشان کیا، یہاں تک کہ خاندان میں کسی کے ساتھ بھی بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، الگ تھلگ صرف ایک کمرے کے اندر بیٹھا رہا تھا اور ہر وقت یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنی ماں کی ایک خواہش بھی پوری نہیں کی۔ اسکول میں پڑھانے اور بعد میں ٹیوشن میں اپنے آپ کو مصروف رکھا، مگر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائیویٹ تعلیم جاری رکھا اور ماسٹر کی۔ بمشکل ماسٹر کیا مگر کیا فائدہ، آج تک حالات کی وجہ سے ادھر ادھر وارتا پھرتا گھومتا رہتا ہوں۔ کوئی غرض نہیں تھا کہ ماں یا باپ کی کمی کو پورا کرے، بہنیں اپنے اپنے گھروں کو جا چکی تھی، انہوں نے بھی ساتھ دینا چھوڑ دی، تمام بھائی الگ ہو گئے تھے۔ ایک بھائی جو کہ ماں اور باپ کے سرنے کی وجہ سے ذہنی مریض بن گیا اور اس کا سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، اس بے چینی کے عالم میں اس کا بھی فکر ہونا شروع ہوا۔ آخر مجھے ایک موقع ملا باہر جانے کے لیے، اپنے روزگار کو تلاش کرنے کے لیے، اور میں ایک دن اپنے ملک سے باہر مسافری کے لیے چلا گیا، کیونکہ میری زندگی اب اکیلی نہیں تھی، میرے پاس میرے بچے اور میری بیوی تھی۔ اگرچہ حالات نے ساتھ نہیں دیا تھا، کوئی خاص جاب نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے ارادے کو مضبوط رکھا اور باہر چلا گیا. پھر میں سوچنے لگا کہ میں نے جو اپنی زندگی اتنی محرومی بے سہاروں کی طرح گزاری ہے, میں اپنے بچوں کو وہ محسوس نہیں ہونے دوں گا. کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی فضل سے کہ میرے بچے میرے طرح محروم نہ ہوں, میں ان کی ہر خواہش کو پورا کروں گا. جو میری خواہش تھی کہ میں ایک اچھا آدمی بنوں, جو میری ماں کی خواہش تھی کہ میں ایک ٹیچر بنوں, اگرچہ حالات میں مجھے اجازت نہیں دی, لیکن میں اس خواہش کو اپنے بچوں کے اوپر پورا کروں گا. ایک بیٹا ہے, میں اس کو استاد بناؤں گا, میں اس کو ضرور پڑھاؤں گا, میں اس کو بڑا بڑا کر ایک اچھا استاد بناؤں گا. اور یوں اپنی مرحومہ والدہ صاحبہ کی خواہش اپنے بچے یعنی ان کی نواز سے انہیں سے پورا کروں گا. میرا نام اکبر خان ہے, یہ میرے لائف کی سچی مچی کہانی تھی جو میں نے آپ کے سامنے سنائی. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. شکریہ, تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.
تو سامعین, یہ کہانی تھی اکبر خان صاحب کی. انہوں نے, میں نے ان سے جب باتیں کر رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا تھا ان کی کہانی سننے کے بعد کہ کیا انہیں ڈراموں میں اداکاری کرنے کا شوق ہے, کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ان کی آواز میں یہ بڑے اتار چڑھاؤ کے ساتھ, بڑے ڈرامائی تاثرات کے ساتھ, جو بہت اچھی کوالٹی ہے کسی بھی ایکٹر میں. اس طرح اپنی کہانی انہوں نے سنائی. اور ویسے میں کہوں گی اگر سوات میں کوئی ریڈیو اسٹیشن والے یہ سن رہے ہوں ان کی کہانی, تو انہیں آڈیشن ضرور کریں. یہ اچھی سی آواز ہیں اور شاید آپ کے سوات کے کسی ریڈیو اسٹیشن کے لیے یہ ڈراموں میں ایک اچھے اداکار بھی ثابت ہو سکتے ہیں. تو چلیے, شکریہ آپ کا اکبر خان صاحب. اور ہم نے آج اپنے کہانی کاروں کو نہیں لیا, وقت کم ہے, کہانیاں لمبی ہیں. ہمارے ساتھ حافظ محب علی کھوسو ہیں دادو سے, بورا شریف دادو سے. جی محب علی کھوسو صاحب
باجی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام بھائی.
جی بروڑا ایوان سے حافظ محب علی کھوسو عرض کر رہا ہوں. میں آپ کو اور آپ سلام پیش کرتا ہوں.
وعلیکم السلام.
اس کے بعد باجی میں آپ کو سلام اور آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا انتخاب بہت اچھا ہے, کیونکہ آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ واقعی ان کا انداز جو تھا وہ ایک ڈرامہ, ایک بہترین ہیں. بالکل, میں ڈرامہ ریڈیو کے ڈرامہ جو ہے میں, جی جی ان کا اسٹائل وہ ہے بالکل, اور ان کی کہانی بھی بہت خوبصورت تھی. جی جی
بالکل.
اس کے بعد میں میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو انعامی کہانی ہے, جو سال کے بہترین کہانیاں ہوتی ہیں, اس کو ان کا انتخاب کب ہوگا, اور ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ بہترین کہانیاں آپ نے, لسنرز نے کون سی کہانیاں منتخب کی؟
تو وہ تو ہم بتائیں گے آپ کو, لیکن آپ بھیجنا شروع کر دیں اپنی پسندیدہ کہانیاں جو لوگ ڈاک کے ذریعے بھیجتے ہیں, کیونکہ ہم, آپ تو ویسے فیس بک پر ہیں, ہم فیس بک پر فائنل کہانی ڈال دیں گے میرا خیال ہے اسی ہفتے, اور پھر آپ اپنا اپنا انتخاب بھیجیے گا. ٹھیک ہے, شکریہ محب علی کھوسو. اور سیٹ ممتاز انجم. جی سیٹ ممتاز انجم صاحب.
جی بھائی شناز, السلام علیکم.
وعلیکم السلام
بھائی شناز. کہتے ہیں کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا.
تو کس نے, آپ نے یاد کیا, میں نے یاد کیا.
نہیں نہیں, آپ پچھلے پروگرام میں چھٹی پہ چلی گئی تھی نا, تو لوگوں نے نا فون کیے نا, تو انہوں نے کہا کہ باجی کو یہ گزارش کرنی ہے کہ اگر آپ چھٹی پہ جائیں نا تو ضرور ہم کو یہ بتانا کہ آپ کتنے عرصے کے لیے چھٹی پہ جا رہی ہیں. دل بہت اداس ہو گیا تھا لوگوں کا.
بس دو دن تین دن کے لیے گئی تھی, اور کہانیاں ریکارڈ کر کے ثاقب کے حوالے کر کے چھوڑ کے گئی تھی نئی کہانیاں کہ وہ آپ کو سنا دیں.
اصل میں ان دوستوں نے یہ سمجھا کہ آپ پاکستان گھر اپنے کراچی سے شیٹ لائی ہے, وہ بھی لمبے عرصے کے لیے, تو ڈر گئے بےچارے سبھی لوگ.
نہیں اگر ایسا ہوگا نا تو پھر میں کیا کروں گی, جیسے آپ فون پر مخاطب رہتے ہیں نا, پھر میں فون پر آپ لوگوں سے بات چیت جاری رکھوں گی. لیکن میں کچھ یہیں قریب یعنی کہ فلوریڈا گئی ہوئی تھی. تو چلیے
باجی, وہ گزارش کہ ابھی میں نے مصطفیٰ صاحب کی کہانی سنی نا, تو بعض اوقات نا ایک بڑی دلچسپ بات آپ کے پروگرام میں ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی کہانی سناتے ہیں نا یا لکھتے ہیں, وہ جو الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں نا, پھر وہ جس انداز سے نا گفتگو یعنی الفاظ کی ادائیگی میں نا بڑے پختگی کا پن ہوتا ہے اس میں. جو بھی آج تک کہانی جس آدمی نے سنائی نا, خوب کمال کا اس نے نبھایا اپنا کام.
اسی لیے میں
مصطفیٰ صاحب نے,
جی میں, ہاں جی آپ کہیے, اپنا جملہ پورا کریں. میجر مصطفیٰ صاحب نے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
میں کہہ رہا ہوں انہوں نے جو کہانی سنائی ہے نا جی, تو اس میں الفاظ کا جو چناؤ انہوں نے کیا ہے نا,
ہاں
وہ بڑا زبردست تھا باجی.
اچھا میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ اسی لیے جو ہم بار بار کہتے ہیں نا اپنے سننے والوں سے کہ وہ ہر صورت جو ہے کہانی اپنی آواز میں سنائے, اس کی وجہ یہی ہے کہ اس, وہ بات ہی کچھ اور ہوتی ہے جب آپ نے لکھے ہوئے لفظ خود بولتے ہیں, وہ آپ دل سے بولتے ہیں. شکریہ اس بات کو سمجھنے کا.
اچھا چھوٹی سی گزارش کرنی ہے, انہوں نے جو دو نسل کشی کی نا کتوں کی, तो वो जो होते हैं ना पैंतर कुत्ता, वो बाजी तीतर और बटेर का शिकार करते हैं, और
हाँ। करते हैं ना, वो खालस तो इसीलिए तो उन्होंने अपने घर के रखवाली के लिए रखा हुआ है इस कुत्ते को, यही तो उन्होंने बताया कि वो वापस लाने की वजह ये थी। अच्छा समीन जान है स्वाद से, जी समीन जान।
बाजी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम भाई।
बाजी आपकी कहानियाँ जो आप जो मुंतखब करते हैं वो तो दिल की छूने वाले कहानियाँ होते हैं, लेकिन आज जो कहानी हमने सुनी तो सच जानिए कि ये दुनिया इन्हीं लोगों की वजह से आबाद है जो अपने दुखों को अपने अंदर छुपाकर किसी और के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं। अजीम है वो लोग, और मैं सलाम करता हूँ ऐसे लोगों को, और साकिब भाई और आपको दिल के गहराइयों से सलाम कर।
साकिब तो मुस्कुराने लगे सुनकर, और शुक्रिया अदा कर रहे हैं सर हिला के आपका, मेरी तरफ से भी शुक्रिया। और हमारे साथ गुलाम अकबर गोपांग साहब हैं दादू से, जी गुलाम अकबर साहब।
अस्सलाम वालेकुम बाजी।
जी वालेकुम सलाम भाई।
मैं गुलाम अकबर गोपांग बात कर रहा हूँ, बड़ो खान गोपांग।
जी जी जी।
मैंने आपको फेसबुक पे कुछ तस्वीरें भेजे थे वो, और एक जो है तो कहानी भी भेजी थी वो मैं।
गुलाम अकबर साहब कहानी का यह है कि एक कहानी एक और गोपांग साहब ने भेजी थी वो तो नशर हो जाएगी, लेकिन फेसबुक पर जो तस्वीरें हैं वो मैं लगा दूंगी, लेकिन आपकी कहानी फ़िलहाल दोबारा नशर नहीं हो सकती। मुझे मालूम है आपने कुछ बीमारी के सेंटर के बारे में भेजी थी जो हेपेटाइटिस वगैरह के मरीज़ों का आप इलाज कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें मैं डाल दूँगी, लेकिन कहानी फ़िलहाल वक्त आपकी दोबारा नहीं हो सकती। हमारे पास हज़ारों कहानियाँ आती हैं, वजह यह है कि हमें उन कहानियों को एक एक दफ़ा नशर करना है, उसके बाद सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। और अब हम अगली कहानी की तरफ चलते हैं। मोहम्मद बिलाल गुजर साहब हैं यजमान भावलपुर से, और शाहीवाला यजमान भावलपुर, तो उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प कहानी है, गो के दर्दनाक है, लेकिन सुनिए।
मैं दिलदार अहमद, चक नंबर 43 DNB, पोस्ट शाहीवाला, तहसील यजमान, जिला भावलपुर से मुखातब हूँ। मैं और मेरा कजन लियाकत अली दोनों गंदम की रकम लेने बैंक में गए। बैंक इसलिए जाना पड़ता है कि गंदम की खरीदारी गवर्नमेंट करती है। हमारे पास बैंक से ली रकम कुल 50,000 थी। हम दोनों पैदल ही चल पड़े कि वैगन में जाएंगे। वैगनों का अड्डा आगे था। हमने चंद मीटर फैसला ही तय किया था कि एक आदमी पीछे से आया और हमारे साथ चलने लगा। वो बातों बातों में हमसे काफी बेतकल्लफ हो गया। पैदल चलते हुए एक और आदमी आया कि मेरे पास 50,000 रुपए थे जो इसी रोड पर कहीं गिर गए हैं। आपने किसी को उठाते देखा हो या तुमने? अगर उठाए तो मुझे वापस कर दो, मैं कोई कार्रवाई ना करूंगा। हमने उसे कहा कि भाई हम गंदम के 50,000 रुपए बैंक से लाए, बैंक की रसीद भी हमारे पास है और ना किसी को उठाते देखा है। उसने हमारा शुक्रिया अदा किया और आगे निकल गया। खैर जब वो आगे निकल गया तो पहला आदमी बोला, इस आदमी का 50,000 मुझे इसी सड़क से मिला है, चलो यार मुफ्त का माल है, आपस में बांट लेते हैं। हम दोनों कजन भी लालच में आ गए, हम उसके पीछे पीछे चलते रहे। तो हमें करीबी महमूद पार्क में ले गया, अलहदगी में बैठ कर रकम तकसीम करेंगे। हम पार्क में जाकर सुनसान सी जगह पर बैठ गए, आपस में अपनी चलाकी पर हंस रहे थे कि वो आदमी जो हमारे साथ था कहने लगा कि मारे गए, वो देखो वही आदमी फिर आ गया। अब उसके साथ पुलिस के दो सिपाही भी थे। हम दहाती थे, हम घबरा गए, असल में वो तमाम साथी थे। पुलिस वालों ने फौरन कहा कि जो कुछ आपके पास है जेबों से निकाल कर फौरन नीचे जमीन पर रख दो। हमारे पास एक मोबाइल और 200 रुपए थे, हमने निकाल कर रख दिए। फिर उन्होंने कहा कि खड़े हो जाओ, हम खड़े हो गए, हाथ ऊपर उठा लो, हाथ ऊपर उठा लिए। सिपाहियों ने कहा कि मुंह दूसरी तरफ करो, जब किस्मत साथ ना दे हमने डरते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लिए। इतने में वो अपना काम कर गए, हमारे पर्स से रकम निकाल ली। फिर उन्होंने कहा कि ये लो पर्स, और इधर गेट से नहीं दीवार फलांग जाओ, पीछे नहीं देखना। हमने डरते हुए बड़ी मुश्किल से दीवार फैलांगी। चंद मीटर के फासले पर एक होटल था, पर्स हमारे पास था। होटल में गए, चाय का आर्डर दिया और खुश थे कि मोबाइल गया या 200 रुपए गए, शुक्र है 50,000 बच गए। चाय पी और पैसे देने के लिए पर्स खोला, اس نے پرس مجھے دکھایا، ہمارے دونوں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، دل کی دھڑکن رک گئی۔ پرس میں 50,000 کے بجائے پرس میں صرف کی چند ڈبیاں تھی، اب چائے کے پیسے کہاں سے دیں؟ پرس ہمارا منہ جا رہا تھا، جیسے ہمیں کہہ رہا تھا کہ لالچ انسان کو ذیل خوار کرتا ہے۔ انسان کو کبھی کسی حالت میں لالچ نہیں کرنا چاہیے، محنت مشقت سے کمائی ہوئے پیسے لالچ میں گوا دیے۔ دکاندار کو سارا واقعہ سنایا، اس نے چاہ کے پیسے بھی نہ لیے اور گھر واپسی کا کرایہ بھی دیا۔ ہم گھر واپس آئے تو گھر والے بہت پریشان ہوئے، ہم اپنی غلطی پر بہت ندار تھے۔ خدا حافظ، دلدار احمد گجر، سان ناصرور علی، چاک نمبر 40، بی این بی پوسٹ شہی والا، تحصیل جزمان، ضلع بہاولپور۔
دلدار صاحب، کتنی عمر کیا تھی آپ کی اس وقت جب یہ واقعہ ہوا؟
اس وقت میری عمر 35 ایئر تھی۔
تو کتنے دن کی محنت تھی یہ جو 50,000 روپے تھے آپ کے؟
یہ ہماری پورے سال کی محنت تھی، گندم کی کمائی تھی نا۔
کتنے لوگ کام کر رہے تھے اس پہ، کتنے لوگوں کا حصہ تھا اس میں؟
خاندان کے تمام فرد میں بجنے تھے، فرد میں ایک فرد کی اطلاع تھی 6 یا 7۔
تو پھر آپ لوگوں نے کیا کیا اس سال جب آپ کی ساری کمائی لوٹ گئی؟
بس پھر کیا کرتے ہیں، لالچ میں سارے، سب میں جو لالچ تھی اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ پھر
تو کیا خاندان والوں نے کیا کہا؟
خاندان والوں نے کچھ نہیں، بات پچھتائے اور کہا کہ اندھا کسی شخص پر اعتبار مت کرنا۔
تو سامعین، یہ اچھی سی کہانی سنائی، بڑی سبق آموز کہانی تھی، اور سیکھیے اسے اعتبار کرنا چاہیے لیکن اجنبی لوگوں پر نہیں۔ تو یہ میں نے شروع میں نام غلط بتا دیا تھا، دلدار احمد گجر صاحب، انہوں نے دو دفعہ اپنا نام خود ٹھیک لے لیا، یہ شاہی والا یزمان سے ان کا تھا۔ اور ہم چلتے ہیں کچھ کالرز کی طرف۔ اس سے پہلے میں محمد حسین صاحب سے کہہ دوں، ہم انتظار کر رہے ہیں ابھی بھی آپ کے فون کا، کیا آپ فون کر لیں پلیز ایک سیکنڈ کو، تو ہم آپ کا نمبر لکھ لیں۔ انہوں نے جیسے بیچارے نے کہا بھی تھا، ان کا فون کٹ گیا۔ اور صفدر حسین ہے راجن پور سے۔ جی صفدر حسین، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام میڈم، میں صفدر حسین مزاری بات کر رہا ہوں، ڈسٹرکٹ راجن پور، تحصیل روجھان سے۔
جی صفدر حسین صاحب،
میڈم جی میں نے ابھی یہ آپ کی جو ہے نا چند کہانیاں بھی سنی ہیں، ایک تو وہ جو میجر صاحب نے کہانی سنائی ہے وہ ڈاگ والی کہانی، اس پہ تو بڑا ہی افسوس ہوا۔ اس میں یہ افسوس ہوا کہ ان کو بھی کچھ کامن سینس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تاکہ جب وہ اتنا وہ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے گاڑی کے پیچھے، تو ان کو چاہیے تاکہ وہ واپس جا کر جو ہے نا وہ ڈاگ ان دونوں کو آپس میں ملوا دیتے۔
بس وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ صبر آ جائے گا، 2-3 دن میں انسانوں کو بھی آ جاتا ہے، تو ان کو خیال نہیں آیا کہ وہ اتنا دل پہ لے لے گا۔ ظاہر ان کو خود بہت صدمہ ہے، ان کی بیگم نے جیسا کہا کہ سجدے میں گر کے ہم نے معافی مانگی اس کے لیے۔ تو جی
بالکل میڈم، اور دوسری بات یہ کہ میں نے کال آپ کو اس لیے کیا ہے، پتہ نہیں آپ نے 7 مئی کو پاکستان کی نیوز سنی تھی یا نہیں سنی تھی، جبکہ امریکہ کے پریزیڈنٹ مسٹر باراک اوباما جیتے تھے۔ تو آپ یہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ میری شکل باراک اوباما سے تقریباً 99% ملتی ہے۔
آپ کی شکل؟ اچھا،
میری شکل رجحان باراک اوباما سے 99% ملتی ہے، اور مجھے میڈیا نے بھی بڑا ہی کوریج دیا۔
تو آپ تصویر بھیجے نا اپنی، تصویر کیوں نہیں بھیجتے آپ ہمیں اپنی؟
جی
تصویر بھیجیے اپنی، ہمارے فیس بک پہ جلدی سے اپنی تصویر بھیج دیں، کیونکہ وقت کم ہے۔ لیکن صفدر صاحب، اگر آپ اپنی اس سے متعلق کوئی کہانی بھیجنا چاہیں اس مشابہت کی وجہ سے جو کچھ آپ کے تجربات ہیں، اور اپنی تصویر، میں آپ کی تصویر فوری طور پہ فیس بک پہ لگا دوں گی، پلیز ضرور بھیجیے گا۔ ہمارے ساتھ دوسرے کالر ہیں، کشمیر خان ہزارہ سے۔ جی کشمیر خان،
السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام کشمیر صاحب،
کیا حال ہے شہناز عزیز بھائی؟
بالکل ٹھیک ٹھاک، ذرا جلدی کیونکہ بہت کم وقت ہے۔
اچھا
ہاں،
بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس انسان میں حقیقتی محبت نہ ہے اور جس انسان میں وفا نہیں ہے، تو اس انسان سے میرے خیال میں یہ جو مصطفیٰ والا جو کہانی تھا، اس میں جو انہوں نے جو کچھ کا مثلا وہ نظارہ پیش کیا، تو اس سے میرے خیال میں یہ کچھ اچھا ہوگا۔ کیا فرق نہیں ہے؟
کیا ہو گیا مجھے بات نہیں؟
وہ جو کہانی سنایا ہے وہ مصطفیٰ صاحب کا، تو اس میں جو انہوں نے جو سنایا ہے کہانی، وہ دو کتے جو اس نے اس کے اوپر نام بھی رکھا ہے۔
ہاں بہت پیاری، بہت ہی وہ محبت کی کہانی ہے، اور ہمیں بھی بہت اچھی لگی۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے کالر شوکت علی انجمن ڈھہرا والے سے۔ جی شوکت صاحب جلدی۔
السلام علیکم میڈم.
جی وعلیکم السلام. میرے خیال ہے صرف سلام دعا ہی ہو سکے گی. بہت شکریہ آنے کا.
چلے جی ٹھیک ہے پھر, میری طرف سے تمام سامعین کی خدمت میں پیار بھرا سلام. اور میں تو
درد بھرا نہیں, درد بھرا نہیں, خوشی بھرا سلام. اور میری طرف سے آپ کو وعلیکم السلام سب کی طرف سے. سامعین اس کے ساتھ اجازت دیجیے, شہناز عزیز کی جانب سے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.